أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ تعظن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں ضرور تمہیں بڑھاؤں گا، اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تم مجھے یاد کرتا ہے تو میری شکر گزاری کرتا ہے، اور جب تم مجھے بھلا دیتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا اور عورتوں سے تیری شادی کروائی، ہر چیز پر تجھے نگران بنایا، ان سب نعمتوں کے باوجود تو شکر گزار کیوں نہیں بنا؟ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابو بکر نے مجھ سے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طوا مقام کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو روک لیا اور آپ نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر کی پہلو سے اپنا چہرہ مبارک قدرے ڈھانکا ہوا تھا، اور فتح کے ذریعے اللہ نے جو آپ کو عزت عطا فرمائی تھی اس سے آپ نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حضور حاجی سے اس قدر جھکایا کہ قریب تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک پالان سے جا لگے. بخاری میں روایت ہے کہ معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن معقل کو یہ کہتے سنا کہ فتح مکہ کے روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹی پر سوار کیا، لب سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیام کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا، رب العالمین تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تو اسے کھانا مانگا مگر تو نے کھلایا. وہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یہ علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا. اے میرے رب، تو نے مجھے تجھ سے پانی نہیں مانگا، میں کیسے تجھے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا. کی 268 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ دے ہو اس میں سے، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہیں زمین میں سے نکالا ہے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ اس میں سے ایک چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو سوائے اس کے کہ تم سبکی کے خیال سے سب سے نظر کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بہت قابل ہے, بہت قابل تعریف ہے. اسی زمین میں ایک اور آیت ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یعنی اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہو. بس غریب آدمی کو کھانے سے محبت ہو جاتی ہے, وہ اس وقت خرچ کرتا ہے جب ترشی ہو, اور امیر آدمی کو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو سچی محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان اس وقت ادا کرتا ہے جب وہ پائے تو بھوک کی شدت سے برا حال ہوا ہو اور اس کے باوجود وہ کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اس زمن میں ایک حکایت بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حکایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت کی نعمت دکھائے گا اور فرمائے گا کہ یہ وہ میری جنت ہے جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو وہ جنت میں دیکھے گا, اور جب سب کچھ دیکھ چکے گا تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ لے جائے گا جہاں بوسیدہ کپڑے, گلے سڑے کھانے اور بہت ہی بیہودہ قسم کی چیزیں موجود ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, بندے سے پوچھے گا دیکھ لیا تم نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا تیری جنت میں یہ گم کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ وہ ہے جو تو نے مجھے دیا تھا, جو جنت میں اچھی چیزیں تم نے دیکھی ہیں وہ میں نے تجھے دی ہیں اور یہ بندے مجھے دیتے رہتے ہیں. پھٹے پرانے دوسیدہ کپڑے وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں اور اپنی آنکھیں شرم تمہارے نیچی ہو جائیں اگر وہ ان کو دی جائیں. امام راضی آیت وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے تحت لکھتے ہیں. اس آیت کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے وہ نعمتوں میں اس کو بڑھاتا ہے, اور یہاں شکر کی حقیقت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مزید نعمتوں کی بحث کو سمجھنا ضروری ہے. جہاں تک شکر کا تعلق ہے تو اس سے مراد انعام کرنے والے کے احسان کا اعتراف کرنا ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہے اور نفس کو ہمیشہ اس کے طریق پر مائل رکھنا ہے. جہاں تک نعمتوں میں اضافے کا تعلق ہے تو اس کی مختلف اقسام ہیں, روحانی نعمتیں بھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی ہیں. روحانی نعمتیں یہ ہیں کہ شکر گزار ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مختلف اقسام کی نعمتوں اور فضلوں اور عنایات پر غور کرتا رہتا ہے, اور جس شخص پر ان کے انسان پر احسان ہو لا محالہ اس کی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. بس نفس کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں پر غور و فکر میں رکھنا بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں پختگی عطا فرماتا ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سعادتوں کا منبع اور ہر بھلائی کا عنوان اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اس کی معرفت ہے. اور ثابت ہوا کہ شکر میں مشغول رہنا محض مزید روحانی نعمتوں کا باعث بنتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ فرماتے ہیں, مسلمانوں سے حمد اٹھ گیا ہے. ہم حمد کو مانس پڑھتے ہیں, حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اسی طرح لکھا ہے, حمد اٹھ گیا ہے, مراد ہوگی حمد کا رواج اٹھ گیا ہے. وہ کبھی اپنی حالت پر راضی نہیں ہوتے اور نہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جب سے حمد و شکر خدا تعالیٰ کا انعام بھی اٹھ جب سے حمد و شکر اٹھ گیا ہے خدا تعالیٰ کا انعام بھی اٹھ گیا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کیا کرو. ہماری کتاب میں الحمدللہ سے شروع ہو ہماری کتاب بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے, ہمارے خطبے بھی الحمد سے شروع ہوتے ہیں. اسی سے مدد طلب کرو اور اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو. حضرت خلیفۃ المسیح اول مزید فرماتے ہیں, ایک شخص کو گداگری کی عادت تھی, دن بھر لقمہ کے لیے پھرتا رہتا. آخر اس نے کعبے کا دامن پکڑ کر توبہ کی اور دیا سلائیاں بیچنا شروع کی. اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت میں بہت برکت ڈالی اور اس کو شروع میں 6 پیسے بنے، پھر وہ اتنا امیر ہو گیا کہ ایک کوٹھی کا مالک بن گیا. اصل یہ ہے کہ صداقت راست بازی پر چلے، صداقت اور راست بازی پر چلے، اور جو نفع مل جائے لے لے، یہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے. ایک عورت نے مجھے طبابت میں ایک بھیلا دیا، میں نے شکریہ سے لیا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں کمائے. صحیح اول فرماتے ہیں، ایک شخص کو میں نے تجارت کی ترغیب دلاتے ہوئے چند ہزار روپے 3000 روپے دیے. وہ ایسا ناشکرا تھا کہ اس نے کہا ان 3000 سے میرا کیا بنے گا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ضائع ہو جائے گا اور کوئی نفع نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر کرنے پر ازدیاد نعمت ہے، لیکن جو شکر نہیں کرتا اس کا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس آیت کو آخر پہ بھی آیت کا آخر پڑھیں، ان عذابی لشدید، میرا شکر ادا کرو گے تو بہت عذاب ہوگا، لیکن میرا شکر نہیں کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں اسے بڑھاؤں گا. اور پھر فرمایا، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر انکار اور کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اب بتاؤ کہ ان آیات الہی کی تکذیب اور ان کو چھوڑ کر یزید کی طلب اور اختراع، یہ عذاب الہی کو ماننا ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنے احسانات کو اور بھی زیادہ کرتا ہوں، اور اگر تم کفر کرو تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یقیناً انسان پر جب خدا تعالیٰ کے احسانات ہوں اس کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے اور انسانوں کا خاص خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے اور الٹا ظلم شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ اسے وہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اپنی دی ہوئی نعمت کو زیادہ کروں گا، اور بصورت کفر عذاب میرا سخت ہے. یاد رکھو کہ جب امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے اور علوم لدنیا سے اسے سرفرازی بخشی ہے، یعنی علوم لدنیا جو فطرت کے اندر علوم اس کے داخل ہیں، تو عملی طور پر شکر واجب ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ہوا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. اور دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شکر کیا کرتے تھے تو چند دھیلوں کی خاطر، چند پیسوں اور گاؤں کی خاطر اپنی کتب میں آپ نے ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ انہی کا فیض ہے جو ہم آج پا رہے ہیں. اب تو خدا تعالیٰ نے کروڑوں عطا کر دیا ہے. بالحقیقت میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے کروڑوں روپیہ مجھے دیا اور کہا، رسید تک نہیں مانگی، اور کہا کہ اپنی مرضی سے جس نیکی راہ میں خرچائیں خرچ کریں. تو میں ہمیشہ دل میں یہی سوچتا ہوں کہ دراصل ان چند آنوں ہی کی برکت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں آپ کے صحابہ نے خرچ کیے تھے، اور جن کا ذکر آپ نے ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ کر دیا. حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ خدا کی طرف سے ایک قسم کا رزق ہے، اور جسے تحفہ دیا جائے وہ اس سے بہتر تحفہ دے. اب بہتر تحفے کا رواج جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بہتر تحفہ تو دعا ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا، ورنہ حقیقت میں تحفے سے بہتر تحفہ دیا جا نہیں سکتا. عموماً ہمارا رواج ہے کہ کوئی تحفہ بھیجے، میں نے گھر میں بھی دیکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ بڑھا کر دے دیا کرتے ہیں، مگر وہ کچھ بھی نہیں. حقیقی تحفہ تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو، اور جو انسان زیادہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اس کو زیادہ عطا فرمائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے. اگر وہ بدلہ دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ تعریف کے رنگ میں اس کا ذکر کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اس نے شکر کا حق ادا کر دیا. اگر اس نے بات کو چھپایا, تعریف کا ایک کلمہ تک نہ کہا تو گویا میں شکری کے مرتکب ہوا. اس میں اگرچہ یہ روایت یہی ہے کہ وہ چھپائے تو نہ شکری کا مجھے بنتا ہے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے اور مانگنے والوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے. دینے والا جب کچھ دیتا ہے اور عطا جس کو دیا جاتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہم نے یہ فکر خدا تعالیٰ کی خاطر کیا تھا. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تو تجھ سے جزا بھی نہیں مانگتے اور شکریہ کا اظہار تک نہیں مانگتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج یہی تھا کہ جب حدیہ کوئی عطا کیا تو دیا جاتا تھا تو آپ ہمیشہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال بھی یہ ہے کہ دیکھو آج کل کے زمانے میں اقتصادی حالتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ جب ایک قرض واپس کیا جائے اس وقت تک روپے کی قیمت بہت کم ہو چکی ہوتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے قرض دینے والے کو, مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج اس زمانے میں فرما دیا تھا. آپ قرض کے جواب میں ہمیشہ بڑھا کر دیا کرتے تھے, تو روپے کی قیمت اگر گرتی ہے تو بڑھے ہوئے مال سے وہ پوری ہو جاتی ہے. حضرت محمد بن حسین بن سوا اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لائیں, آپ کے ازواج المطہرات نے اسے قبول نہ کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اسے رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں ایک وادی عطا فرمائی. حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے سفر میں شامل تھا. ایلہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر تحفہ دیا تو بدلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر پہنائی اور انہیں ان کا سمندر کا علاقہ بھی عطا فرما دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد کا چھتہ پیش کیا, اتنا تھا کہ ایک مٹکا اس سے بھر گیا. جب نماز سے تو کچھ لوگوں کے پاس گزرے, آپ نے ان میں سے ہر ایک کو شہد کا ایک ٹکڑا عطا کیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ٹکڑا عنایت فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان کے پاس گئے اور دوسرا ٹکڑا دے کر فرمایا تم نے بھی مجھے ایک مرتبہ شہد عطا کیا تھا, شہد کا تحفہ دیا تھا, یہ فرمایا یہ تمہاری بہنوں عبداللہ کی بیٹیوں کے لیے ہے. نبی سلمہ المزنی جب اسلام لائے تو ماضی میں ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی تھیں انہوں نے ان پر معذرت کی اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی مذمت میں بات شیئر کہے ہیں. اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے اپنا مشہور قصیدہ بڑا جسے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس قصیدہ کے پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی چادر تجھے عطا کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صدقہ کے طور پر دیا گیا تھا. اب یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت بریضہ کو تو صدقہ کے طور پر دیا گیا ہے, مگر ہمارے لیے بریضہ نے تحفہ دیا ہے. اس لیے کہ اپنا صدقے کا مال انسان کسی امیر کو تحفہ دے دے تو وہ تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. حضرت انس روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ظاہر نامی ایک بدلی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحرائی علاقوں کے تحفے رہا کرتا تھا. جب وہ واپس جانے کا ارادہ کرتا تو آن حضور بھی ہمیشہ اس کو طاہر دیا کرتے. ایک موقع پر فرمایا ظاہر ہمارا بدلی دوست ہے, ہم اس کے شہری دوست ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کیا کرتے تھے, حالانکہ وہ ایک بھدا سا شخص تھا. ایک روز یوں ہوا کہ وہ بازار میں اپنا سامان فروخت کر رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے آئے اور چپکے سے اس کی آنکھیں مون لیں. اس نے کہا یا رسول, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تو لیا مگر جان کر آپ سے اپنا بدن رگڑنے لگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بدن کو جو خوب رکھا تو آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام بیچتا ہوں, ہے کوئی لینے والا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بدسور اور بے مایا انسان ہوں, لے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک تیری بہت قیمت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ تو کہا کرتے تھے اور برکاتہم نہیں کہا کرتے تھے. اس میں حکمت یہ تھی کہ جواب دینے والا کہہ کر اس میں اضافہ کر دیا گیا. حضرت وسیع مولا علیہ السلام بھی اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تحائف قبول فرمایا کرتے, خود بھی اپنے خادموں کو تحفے دیتے اور ان کے معمولی سے معمولی تحفوں کو خاص قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور شکر گزاری سے قبول فرماتے. حضرت ڈاکٹر بھی مولس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے پاس جب کوئی شخص تحفہ لاتا تو بہت شکر گزار ہوتے اور گھر میں بھی اس کے اخلاص کے متعلق ذکر فرمایا کرتے کہ فلاں شخص نے یہ چیز بھیجی ہے. مولوی غلام حسین صاحب دنگلی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاری بوٹی کے بیر, جن کو کوکن بیر کہا جاتا ہے, خاص صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. جناب شیخ رحمت اللہ صاحب پاؤں دبا رہے تھے اور بائیں طرف خاکسار تھا. خاکسار کا ہاتھ اتفاقاً حضور علیہ السلام کی جیب سے چھو گیا تو فرمایا یہ وہی بیر ہیں جو آپ میرے لیے لائے تھے, میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں. جب حضرت رشید لے رہے تو شیخ صاحب نے فرمایا بھائی تم بڑے خوش نصیب ہو, کہیں سے مانگ کر ایک دھیلے کی بیر لائے ہو اور حضرت افضل سے پروانہ خوشنودی حاصل کر لیا. میں تو 7 روپیہ کے انگور لایا تھا, اس کا ذکر بھی نہیں ہوا. میں اس کی آپ کو مدعو سرٹیفکیٹ ازالہ اوہام اور انجام عطم میں مل چکا ہے. حضرت سید محمد علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک مرتبہ میرے ایک شاگرد نے مجھے شیشم کی ایک چھڑی بطور توڑا دی. میں نے خیال کیا کہ میں اس چھڑی کو حضرت وسیم عبد علیہ السلام کی خدمت میں بطور حدیہ پیش کروں گا. چنانچہ حضور خاک صاحب نے قادیان پہنچ کر وقت صبح جب حضور سیر پر جا رہے تھے وہ چھڑی پیش کر دی. حضور کے دست مبارک کی چھڑی میری پیش کردہ چھڑی سے بدرجہا بہتر اور خوبصورت تھی, لہذا مجھ کو اپنی کوتا خیالی سے یہ خیال گزرا کہ شاید میری چھڑی قبولیت کا شرف نہ پا سکے, مگر حضور نے کمال شفقت سے اسے قبول فرما کر دعا کی. بعض جہاں 3-4 روز تک حضور میری چھڑی کو لے کر باہر سیر کیے جاتے ہیں. حضرت میرا بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک پوشاک حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں تحفتاً پیش کریں, حضور اسے پہنے اور ان کا دل یہ دیکھ کر خوش ہو. جب اسے لے کر حضور خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک تخت پوش پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے. جمعہ کا دن تھا, انہوں نے اپنی خواہش بعض صحابہ کے ذریعے حضور تک پہنچائی. اس وقت حضور علیہ السلام نے اسے اٹھا کر پہننا شروع کر دیا مگر کوٹ بہت تنگ تھا. انہوں نے عرض کیا کہ حضور اسے اتار دیں, میں اس کو کچھ کھولا کروا دیتا ہوں. حضور نے کوٹ اتار کر انہیں دے دیا. ایک درزی کی دکان پر بیٹھ کر فوراً انہوں نے کچھ کھولا کر دیا. حضرت میرم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے وہ کوٹ پہن لیا مگر اب بھی تنگ ہونے کی وجہ سے اس کے بٹن پوری طرح مل نہیں سکتے تھے. مگر حضور نے کھینچ تان کر بٹن لگا ہی لیے اور کچھ بھی خیال نہ کیا کہ یہ کوٹ پہننے کے لائق نہیں ہے. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیگووال کا ایک ساہوکار اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے آیا. حضور کو اطلاع ہوئی اور آپ نے فوراً اعلیٰ پیمانے پر قیام و تعام کا انتظام فرمایا اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو علاج کی تاکید فرمائی. اس سلسلے میں حضور نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ سکھوں کے زمانے میں ہمارے بزرگوں کو ایک مرتبہ بیگووال جانے کا اتفاق ہوا تھا. اس گاؤں کے ہم پر حقوق ہیں, فحل جزاء الاحسان الا الاحسان, تو کیا جزا کا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور ہو سکتا ہے؟ حضرت خیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, جب ایم ڈی ایس اسکول بن رہا تھا تو میں بھی اس میں کام کرتا تھا اور میرے ساتھ کرم دین نام ایک مستری بھی کام کرتا تھا جو کہ بھیرے کا رہنے والا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ایک میز بنانے کا حکم دیا. جب میز تیار ہو گئی تو میں میز کو اٹھا کر ان کے آپ کے پاس لے گیا. وہ مستری بھی میرے ساتھ تھا. حضور علیہ السلام نے مزدوری دے کر میز رکھ لی. اس کے بعد مستری کرم جی نے کہا, حضور میں نے بھیرا جانا ہے, آپ مجھے کچھ تحفہ دیں. تو آپ نے اس کو ایک کوٹ دیا جو ڈبیوں والا تھا. چودھری احمد الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حضرت حاجی غلام احمد صاحب موضع اسیاں ہے ہوگا ضلع جلندر سے ایک اعلیٰ قسم کی جوتی نرمی کی چمڑے کی تیار کروا کر لے کے آئے. یہ تو نرمی کا چمڑا کوئی ہوتا ہوگا مجھے یاد نہیں کیا چیز ہے. اور حضور کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ حضور اپنا کوئی مستعمل کپڑا آنا چاہیے. اس وقت حضور ایک ہلکے سرخ رنگ کی ٹوپ کی ڈبی اور دھوتی زیب تنگ کیے ہوئے تھے. اب اندرون خانہ تشریف لے گئے اور شلوار پہن کر یہ دھوتی لا دی. یہ دھوتی ہمارے خاندان میں محفوظ ہے. وہ تمام خطوط جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے حاجی صاحب کو موصول ہوتے رہے 1947 کے فسادات کی نظر ہو گئے. حضرت سراج الحق صاحب فرماتے ہیں, میں دارالامان سے بٹالہ کسی کام کو گیا اور حضرت اکبر مسیح موعود سے اجازت طلب کی اور 20 روپے کا آپ نے 20 روپے دیے کہ 20 روپے کا سودا لے کے آنا. میں نے تمام سودا خریدا, شاید 2 روپے بچ گئے. جب قادیان آیا اور آپ کو سودا دے کر آپ نے جو آپ نے منگایا تھا 2 روپے بھی دیے, فرمایا یہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو بچ گئے تھے. آپ نے فرمایا حساب نہ دو, حساب دوستاں در دل, دوستوں کا حساب تو دل میں ہوا کرتا ہے اور نہ یہ ہمارا کام ہے. اب لوگ اس سے غلط نتیجہ نکالیں, حساب دیں تو پورا دینا چاہیے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص احسان اور شفقت کا تعلق تھا جو آپ نے فرما دیا حساب نہ دو. ہم تو پیسے پیسے کا حساب دیتے ہیں جب کسی کی ضرورت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قرض مجھے دیا تو اس سے زیادہ رقم ادا کی جتنی میں نے دی تھی. اسماعیل بن ابراہیم بن عبداللہ بن نبی ربیعہ اپنے والد اور اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 40,000 درہم بطور قرض مجھ سے 40,000 درہم بطور قرض لیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا گیا تو آپ نے مجھے میری رقم اٹھا دی اور دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے مال تیرے اہل میں برکت دے. نیز فرمایا قرض دینے کا بدلہ شکریہ کے ساتھ ادائیگی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کیا اور گستاخی سے پیش آیا. آپ کے صحابہ کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اسے برا بلا کہنے لگے. اس پر حضور نے فرمایا جانے دو اسے کچھ نہ کہو کیونکہ جس نے کچھ لینا ہو اسے کچھ نہ کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اسے اسی عمر کا جانور دے دو جس عمر کا جانور اس نے وصول کرنا ہے. صحابہ نے عرض کیا اس عمر کا تو نہیں اس سے بڑا ہمارے پاس ہے. آپ نے فرمایا تو بڑا ہی دے دو قرض زیادہ ادا کیا کرو اور عمدہ اور اچھی صورت میں ادا کیا کرو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سے مجھ سے ایک اونٹ خریدا اور مجھے مدینہ پہنچنے تک اس پر سوار ہونے کی اجازت دے دی. میں جب مدینہ پہنچ کر اس اونٹ سے اترا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ اس کی قیمت وصول کر لی تھی فرمایا یہ اونٹ بھی اب تمہارا ہے تم اس کو لے جاؤ. پھر کہتے ہیں میں ایک یہودی کے پاس سے گزرا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استحسان کا ذکر کیا. اس پر اس نے تعجب کیا اس نے کیا اونٹ خریدا تھا اور اونٹ کی قیمت بھی دی تھی اور پھر اونٹ بھی ہبا کر دیا. صحابی کہتے ہیں ہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران ابو درداء ابو رجاء اور حضرت علی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا. راستے میں انہیں ایک عورت مل گئی جو اونٹ پر پانی سے بھری ہوئی دو مشکیں لے جا رہی تھی. انہوں نے اس عورت سے دریافت کیا کہ پانی کہاں سے لا رہی ہو تو اس نے بتایا کہ کل اسی وقت میں وہاں سے چلی تھی. اس پر دونوں صحابہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کو کہا. وہاں پہنچ کر صحابہ نے سارا واقعہ سنایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اونٹ سے اتار دو. حضور نے ایک برتن منگوایا اور دونوں مشکوں کے منہ کھول دیے اور صحابہ نے اعلان کر دیا کہ پانی پیو اور اپنے لیے بچا بھی لو. ہاں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ عورت دیکھتی رہی یہاں تک کہ سب صحابہ نے اپنی اپنی مشکیں بھر لیے اور اس کے باوجود وہ پانی ختم نہ ہوا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھجوریں آٹا ستو وغیرہ جمع کر کے اس کے کپڑے میں باندھو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی ہمیں تو اللہ نے پانی پلایا ہے. اس عورت نے جا کر اپنے قبیلہ کے لوگوں کو سارا واقعہ سنایا. اس کے بعد جب مشرکین پر حملہ کرتے ہوئے صحابہ حضور سے گزرتے اس عورت کے قوم سے کنارہ کرتے ہوئے گزر جاتے اور ان کو کچھ نہ کہتے. اس پر ایک دن اس عورت نے کہا کہ یہ لوگ دانستہ تجھ کو چھوڑ جاتے ہیں کیوں تم اسلام قبول نہیں کرتے. تو اس کی بات انہوں نے مان لی اور سارے مسلمان ہو گئے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب کسی سے قرضہ لیتے تو واپس کرتے ہوئے ہمیشہ کچھ زیادہ دیا کرتے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے بعض خدام کے ساتھ اسی طرح احسان کا سلوک تھا, ان کو قرض بھی دیتے تو واپس وصول نہیں کیا کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, محسن کے احسانات کی شکر گزاری کے اصول سے ناواقف زائل ہمارے ہر اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوش آمد کہتے ہیں, مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی کی خوش آمد نہیں کرتے. یہ قوت ہی ہمیں نہیں, ہاں احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے, اور محسن کشی اور غداری کو ناپاک مادہ اور غداری کا ناپاک مادہ اپنے فضل سے ہم نے نہیں رکھا گیا. اب میں آخر پر مریم شادی فنڈ کی تحریک کے متعلق یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز قربانی کی ہے, اور غیر معمولی طور پر فراخ دلی سے اس مد میں چندے دیے ہیں. انجمن کی طرف سے تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی شادیاں ہوں گی ان کا سارا خرچ صدر انجمن ہی برداشت کرے گی. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ سب نام جن جو رہتے ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دوں. میں مبصر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قازقستان کی طرف سے 356 پاؤنڈ, جماعت ریاض کی طرف سے 500 پاؤنڈ, جماعت سویڈن کی طرف سے 5000 کرونر, مجلس انصار اللہ سویڈن کی طرف سے 500 کرونر, جماعت جرمنی کی طرف سے 10000 یورو, مجلس انصار اللہ کی طرف سے 10000, مجلس خدام الحمد کی طرف سے 5000 پاؤنڈ, مجلس انصار اللہ یو کے 5000 پاؤنڈ, جماعت احمدیہ مراکش 1200 درہم, جماعت سعودی عرب 75000 سعودی ریال, جماعت سوئٹزرلینڈ 21650, مجلس خدام الحمد قادیان 50000 انڈین روپے, جماعت شارجہ اور شمالی امارات 10000 پاؤنڈ, جماعت ماریشس 5000 پاؤنڈ, مجلس خدام الحمدیہ امریکہ 8000 ڈالر, مجلس خدام الحمدیہ کینیڈا 1000 ڈالر, صدر مجلس خدام الحمدیہ کینیڈا مقرر نصیر احمد سمرزا 5000 ڈالر. انفرادی ادائیگی جو ہوئی ہے ان میں نذیر صاحب کولون سے 30 پاؤنڈ, ڈاکٹر حمد اللہ صاحب یار شہر 500 پاؤنڈ, سرزادی بی جمیل صاحبہ امریکہ سے 313 پاؤنڈ, میاں ظاہر احمد صاحب بتو ان کے بیٹے 313 پاؤنڈ, نجمہ ناہید صاحبہ 1 چرائی انگوٹھی, رانا سعید احمد صاحب 60 پاؤنڈ, مکرم مبارک احمد صاحب ماں فیملی امریکہ 620 پاؤنڈ, سعودی انور صاحبہ 4 تلائی چوڑیاں, مرزا قمر احمد صاحب 312 پاؤنڈ, رفت مبارک صاحبہ 4 تلائی چوڑیاں, مکرمہ ماریا مناہل بنت مکرم مبارک ظفر صاحب 10 پاؤنڈ, مکرم ریز جلیم صاحب اپنی دونوں والدہ کی طرف سے 200 پاؤنڈ, اہلیہ اور بچوں کی طرف سے 60 پاؤنڈ. یہ فہرست لمبی ہو رہی ہے اور وقت اب ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں اس فہرست کو پڑھنا بند کر دیتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے 10 روپئے بھی دیے ہیں ان کو بھی شکریہ سے قبول کرنا چاہیے, کیونکہ میں نے یہ بعض دوسرے امیروں نے جو چندے دیے ہیں ان کو اس چندے کی تکلیف نہیں ہوئی, ادائیگی میں دقت نہیں ہوئی اور زائد رقم دے ہی دیتے ہیں, مگر جن لوگوں نے جوڑ جوڑ کر پیسے جمع کیے تھے ان کا ادا کرنا ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا عطا فرمائے. مفتی شافی ہیں ہمارے یہاں, انہوں نے 10 پاؤنڈ اپنے اخراجات کو جوڑ کر اس میں سے ادا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. بہت لمبی فہرست ہے. اب میں یہ یقین کر رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب بچیوں کی شادی میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ماں باپ کو, وہ بڑے خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کریں, وہ اپنے سسرال جائیں شوق سے, اور اللہ کے فضل کے ساتھ اب ان کو تانے کوئی نہیں ملیں گے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے یہ خدمت کر دی. جزاک اللہ سن اللہ. چونکہ وقت زیادہ ہو گیا میں باقی نام نہیں پڑھ سکتا, بہت لمبی فہرست ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.